بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. یہاں حضرات مفسرین نے نہایت اہم اور ضروری احکام لکھے ہیں. پہلی بات یہ لکھی ہے کہ زیادہ تر دنیا میں جو جھگڑے ہوتے ہیں ان جھگڑوں کی ابتدا جھوٹی خبر سے ہوتی ہے. اس لیے جب اختلاف اور تفریق ہو جاوے تو جھگڑے کا چشمہ بند کرنے کے لیے سب سے پہلے خبروں کی تحقیق کی جاوے. بغیر تحقیق کے کوئی بات مانی نہ جاوے. بہت سی مرتبہ آج یہ ہوتا ہے کہ ایک بے راہ رو آدمی، لوگوں کو تکلیف دینے والا آدمی اپنے کسی خیال اور جذبے سے بے قابو ہو کر کے کسی قوم کی شکایت تمہارے سامنے کرنے لگتا ہے. اور شکایت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم کو بھڑکا دے اور بھڑکا کر کے تم کو اس سے لڑوا اور جھگڑوا دے. لہذا کسی قوم کی شکایت پر تم اعتماد کر کے اس قوم پر تم چڑھ جاؤ گے، حملہ کر دو گے، پھر بعد میں چل کر کے پتا چلا کہ اس نے غلط بات کہی تھی تو تم کو بہت پچھتانا پڑے گا کہ ایک غلط جھوٹے آدمی کی بات مان کر کے ہم نے حملہ کر ڈالا اور اپنی جلد بازی کے اوپر تم کو ندامت ہوگی اور پوری مسلمان قوم کے لیے یہ بہت خراب بات ہوگی کہ مسلمانوں کے اندر آپس کے اندر جھگڑے ہو گئے. دوسری اہم بات یہ ہے، جہاں تحقیق نہ کرنے سے کوئی شرعی واجب فوت ہو جاتا ہے تو ایسے موقع پر تحقیق کرنا واجب اور ضروری ہے. مثلاً بادشاہ کو، امیر کو کسی کے مرتد ہونے کی خبر پہنچی تو بادشاہ کے لیے واجب ہے، امیر کے لیے واجب ہے کہ مرتد کی تحقیق کرے. اگر صحیح ثابت ہو جائے تو اس سے توبہ کرا لے، غلط نکلے تو کوئی بات نہیں ہے، توبہ نہ کرے تو قتل کر دو. اسی طریقے سے کسی امیر کو جاسوس نے رپورٹ دی تو فلانا آدمی فلانے کو قتل کرنا چاہتا ہے، تو چونکہ رعایا اور عوام کی حفاظت کی ذمہ داری امیر پر ہے اسی لیے امیر کو فوراً تحقیق میں لگ جانے گا کون کس کو قتل کرنا چاہتا ہے، کیوں قتل کرنا چاہتا ہے، اور فوری اس کی روک تھام کرے. نمبر تین، جہاں تحقیق نہ کرنے سے کوئی واجب فوت نہ ہوتا ہو اور تحقیق نہ کرنے سے کوئی نقصان بھی نہ ہوتا ہو تو ایسے موقع کے اوپر تحقیق کرنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے. مثلا ایسے ہی سن لیا کسی نے آپ کو کہا وہ تم کو ماننا چاہتا ہے، آپ یہ دیکھے میرے بھی ہاتھ پیر ہے، اب آپ کو یقین ہے کہ وہ مکوڑی پہلوان مجھ جیسے شجاع وقت سے کیسے مقابلہ کرے گا. پھر ایسی چیز کی تحقیق میں بہت پڑھنے کا نہیں کہ وہ آئے گی تو میں تو پھک ماروں گا تو وہ اڑ جائے گا. نمبر تین، اگر تحقیق کے نتیجے کے اندر اپنی مضرت اور تکلیف تو دفع نہیں ہوتی مگر تحقیق اور خبر نکالنے میں سامنے والے کو ناگواری ہوتی ہے تو ایسے موقع پر تحقیق کرنا حرام ہے. اسے پتا چلا کہ فلانا آدمی شراب پیتا ہے، اب تم تحقیق نہیں کرو گے تو تم کو کوئی تکلیف ہوگی اور تحقیق کرنے جاؤ گے تو اس کو ناگواری ہوگی نا کہ میں شراب پیتا ہوں، نیرا پیتا ہوں، کیا پیتا ہوں، تاڑی پیتا ہوں، یہ کیوں میرے پیچھے پڑا ہے، پارکی پنچایت کی اس کو کیا ضرورت ہے. تو ایسے موقع کے اوپر تحقیق کے اندر پڑنا یہ گناہ کا کام ہے اور شرعاً ممنوع ہے. اسی لیے اس طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. بہرحال ان تمام چیزوں کے اندر اصولی بات یہ نکلی کہ جہاں تحقیق کا تعلق کسی اہم معاملے سے ہو تو ایسے موقع کے اوپر تحقیق کر لینا چاہیے. حضرات مفسرین نے ایک اور بات بھی لکھی کہ فاسق کی خبر جب تک دوسرے ذرائع سے ہم کو پکی معلوم نہ ہو اس وقت تک اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. کسی فاسق آدمی نے آ کر ہم کو کوئی خبر دی تو جب تک دوسرے ذرائع سے اس خبر کی تائید نہ ہو جائے کبھی اس فاسق کی بات کو ماننا نہیں چاہیے. جب خبر کے بارے میں یہ حکم ہے تو فاسق کی شہادت تو بدر اولا قبول نہیں کرتی تھی. وہ چاند کی شہادت لے کر کے آیا, کسی اور معاملے میں شہادت لے کر کے آیا, اسی لیے فقہا فاسق کی شہادت کو قبول نہیں کرتے. خاص طور پر دینی امور کے اندر اس کی شہادت مانی نہیں جائے گی. ہاں جہاں فاسق آدمی کی خبر ماننے میں کوئی فساد نہیں ہے تو وہاں اس کی خبر فوراً قبول کر لینے کی. مثلاً فاسق کھنچا لے کر کے آیا کہ جناب کالے خان نے آپ کے لیے یہ حلوہ بھیجا ہے تو اس میں کون سی مذرت اور تکلیف, لائیے لائیے ماشاءاللہ ان کا بھی شکریہ, آپ لے کر آئے اس کا بھی شکریہ. اب یہاں تم ہندی کی چندی کرنے بیٹھو کہ میں تو پہلے کالے خان کو فون کروں گا کہ تم نے حلوہ بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے, پھر میں قبول کروں گا. تو بےچارا کھنچا لے کے کب تک کھڑا رہے گے, ہو سکتا ہے وہ نیٹورک میں نہ ہوئے تو آپ کو تکلیف ہو جائے اس کو بھی بےچارے کو. تو جہاں کسی طرح کی مذرت کا اندیشہ نہ ہو وہاں اس کی بات فوراً مان لینے کی. اب یہاں ایک بہت نازک مسئلہ ہے کہ آیت کریمہ میں بظاہر صحابی کے لیے فاسق کا لفظ استعمال ہوا, حالانکہ اس کی توجیحات آپ کو ایک تو بتا دی گئی کہ یہ بات بطور مبالغے کے کہی گئی ہے کہ حضرت ولید فاسق نہیں ہے, پھر بھی ان کی خبر کے حضور نے تحقیق کی تو فاسق کی خبر پر بدرجہ اولا تحقیق کرنے کی, اور امت کو تعلیم دینی ہے کہ بھائی ہر خبر کو سن نہیں لینے کا. لیکن ظاہر میں شان نزول کے واقعے کو ملا تو ظاہری کے اندر بھی فاسق کا لفظ ایک صحابی کے ساتھ جڑا, ایک نازک مسئلہ کھڑا ہو گیا. حضرات مفسرین نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں. پہلا جواب, صحابہ کرام کو ہم معصوم نہیں مانتے, عصمت کا عقیدہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے, ان سے بھی گناہ سرزد ہو سکتے ہیں اور گناہ کبیرہ کے صادر ہونے کے اوپر انسان فاسق بن جاتا ہے, اور جب فاسق کو انسان ہو جاوے تو اس کے اوپر بھی شرعی سزا ہوتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں حد قذف کے واقعات بھی ہوئے, حد سرقہ کے واقعات بھی پیش آئے. تو معصوم صرف نبی, اور گناہ صحابہ سے سرزد ہو سکتے, اور گناہ کبیرہ کی صورت کے اندر فسق بھی آ سکتا ہے, اور فسق کی صورت میں حد بھی جاری ہو سکتی ہے. لیکن صحابہ کرام سے جو کچھ معاملات اس طرح کے پیش آئے یہ مستقبل میں آنے والی امت محمدیہ کی تعلیم کے لیے تھے کہ اللہ نے ان سے ایسے واقعات کروائے تاکہ مسئلہ عملی طور پر امت کے سامنے واضح ہو جائے. ان تمام تر باتوں کے باوجود کہ بھائی صحابہ سے ایسی بات پیش آئی اور ان پر حد بھی جاری ہوئی, ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اہم نقطہ جو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کا وہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایسی اعلیٰ درجے کی محبت تھی کہ وہ گناہ کے بعد فوراً اپنے آپ کو توبہ کے لیے پیش کر دیتے تھے. اسی لیے تو جس سے جو غلطی ہوئی وہ آ رہے حضور, منہ پھر آ رہے حضور, کہہ رہے تم نے ایسا کیا ہوگا, پھر بھی نہیں حضور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. اسی لیے تو ان حضرات پر حد جاری کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ اگر ان کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو مدینہ کے 70 گھرانوں کی مغفرت ہو جائے. تو ان حضرات کا اللہ سے تعلق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اتنا اعلیٰ درجے کا تھا کہ وہ فوراً توبہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے, اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی, تو اب امتی میں کسی کو حق نہیں بنتا کہ ان کے اس غلطیوں کی وجہ سے ان کے اوپر طعنہ تشنیع کرے. نمبر تین, ان الحسنات یذہبن السیئات, یہ تو قاعدے کھل لیا ہے, تو اگر حضرات صحابہ سے کوئی بات پیش بھی آئی تو ان کی نیکیاں اس قدر زیادہ ہے کہ ان نیکیوں کی وجہ سے وہ سیئات ان کی سب دل ڈال کے ختم ہو گئے. نمبر چار, آیت میں قاعدے کلیہ بیان کرنا مقصود ہے, صحابہ کی طرف متعین فسق کی نسبت نہیں کرنا, ایک قاعدے کلیہ کہ کوئی بھی فاسق کسی بھی زمانے میں اس طرح کے معاملات میں خبر لے کر کے آوے تو تم اس کی تحقیق سے کام کیا کرو, بغیر تحقیق کے تم کام کاج مت کیا کرو. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, تم اچھی طرح جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. حضور کی موجودگی یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, اس لیے تم لوگ باطل باتیں مت کرو. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے غلط بات کی فوراً اطلاع اور خبر دے دیں گے, اور حضور کے وجود کی جو ہے تم لوگ قدر کرو. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم, اگر تم نے بہت سارے معاملات کے اندر رسول کی اتباع کر لی, اگر رسول نے بہت سارے معاملات میں تمہاری اتباع کر لی, تمہاری بات رسول نے مان لی, تو کیا ہو جائے گا؟ لعنتم, عنتم یہ لفظ جو ہے نمبر ایک فساد کے معنی میں آیا ہے, نمبر دو گناہ کے معنی میں آیا, نمبر تین ہلاکت کے معنی میں آیا, نمبر چار مشقت میں پڑھنے کے معنی میں آیا, اور چاروں معنی یہاں ممکن ہے کہ اگر رسول نے جو تمہاری بات مان لی تو تم خود فساد میں, ہلاکت میں, گناہ میں, مشقت میں, تکلیف میں پڑ جاؤ گے. یہاں پر امت کو ایک خاص بات کی تعلیم دینی ہے کہ دیکھو ہر امتی آ کر کے اپنے اپنے طور پر کوئی بات سنا لے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بہت سارے لوگ آئیں گے اور ہر ایک کی باتیں سامنے آئیں گی. اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر فرد کی بات سنے اور مان لے وے کیا ہوگا؟ ایک نے کہا یوں, ایک نے کہا وہ, ایک نے کہا تو, پھر کس طریقے سے معاملہ ہوگا؟ اس لیے کہ بھائی تم میں سے ہر ایک کی بات حضور مان لے رہے, ایسا تو ناممکن ہے, ہو ہی نہیں سکے گا. اسی لیے تم میں سے کوئی بھی برا نہ مانے کہ حضور نے میری بات بری مانی نہیں. ہر ایک اپنی سمجھ سے بات کہتا ہے, اور یہ سب ایمانیات کا معاملہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم لوگ خلاف مصلحت کوئی بات کہہ دو اور وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کے سایہ میں شان نہ ہو, تو پھر حضور کیسے مانیں گے؟ یہ عام حکم ہے کہ بھائی کوئی ایک امیر ہے, اس کے بہت سارے مامور ہیں, اب ہر مامور الگ الگ بات کہے تو بیچارہ امیر تو کہاں جاوے. اسی لیے جو ہے امیر نے ایک کی رائے پر فیصلہ کیا تو دوسروں کو برا نہیں ماننے کا کہ امیر صاحب نے میری بات نہیں مانی, بلکہ خوش ہونے کا کہ ابے ہو تیری بات نہیں مانی تو اچھا ہوگا, باقی تیری بات مانتے تو تیرے پر ذمہ داری زیادہ عائد ہو جاتی. جیسے غزوہ احزاب میں حضرت سلمان کی رائے پر فیصلہ ہوا اور شیطان بھی حضرت سلمان جہاں کھڈا کھود رہے تھے وہی نکلی, جو کسی سے ٹوٹ نہیں سکی. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانا پڑا. تو لو یطیعکم فی کثیر من الامر, اگر نبی تمہاری جو ہے ہر بات ماننے لگے, اکثر و بیشتر بات ماننے لگے, تو لعنتم, تم لوگ تکلیف کے اندر, مشقت کے اندر پڑ جاؤ گے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا. وزینہ فی قلوبکم, اور ایمان کو اللہ نے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا کہ اب تمہارے دلوں میں ایمان اتنا راسخ اور مضبوط ہو گیا کہ شریعت تمہاری طبیعت بن گئی. حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر کی, شریعت طبیعت بن گئی, کہ اب تو شریع احکام پر عمل بے اختیار ہوتا ہی جاتا ہے, اور جہاں کوئی شریعت کے خلاف ورزی ہوگی طبیعت ہی بے چین ہو جاتی ہے. جیسے نیک لوگ ہیں ماشاء اللہ آپ جیسے صالحین, تو آپ نماز نہ پڑھے تو آپ کی طبیعت کتنی بے چین رہتی ہے, نہ جو ہے چائے میں دل لگے گا, نہ سبق میں دل لگے گا, نہ کھانا گلے سے اترے گا جب تک نماز نہ پڑھے وہاں تک چین نہ ہوئے. اس کو کہتے ہیں شریعت طبیعت بن جانا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, اور تمہارے سامنے کفر کو, فسق کو, نافرمانی کو مبغوض اور ناپسندیدہ بنا دیا. گویا کہ ایمان کامل جب دل میں تصدیق اور زبان سے اقرار اور عمل بالارکان, ایمان تین چیز کا نام ہے, دل میں یقین, زبان سے اقرار اور ایمان کے تقاضے کے اوپر عمل, تو تینوں کے مقابلے میں تین لفظ آئے, کفر دل سے, فسق زبان سے, عصیان عمل سے, کہ تینوں کی تینوں چیزیں اس کے مقابلے کے اندر جو ہے آ گئی. اولئک هم الراشدون, وہی لوگ دین کے اوپر ثابت رہنے والے, رشد ہدایت کے اعلیٰ مراتب پر قائم رہنے والے ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ تم کو اللہ نے اپنی محبت دی, ایمان دیا, کفر کو مبغوض بنایا. فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم, اللہ جانتے ہیں کہ اپنی نعمت کس کو دینی, اور بڑی حکمت سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم فرماتے ہیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. اب ہوتا کیا ہے, یہ سب پیش بندیاں ہیں کہ جھگڑے نہیں ہوئے اس کی, کہ کوئی خبر آئے تو تاکید کرنے دے گی, اور نبی ہر ایک کی بات نہ مانے ورنہ بھی جھگڑے ہونے کے امکانات. یہ سب پیش بندی کی تدبیر ہے کہ جھگڑا نہ ہوئے, لیکن ہو گیا تو کیا کرنے کا, جھگڑا ہو ہی جائے تو کیا کرنے کا, وہ اب اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے, بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, حمار کے اوپر آپ سوار تھے, آپ کا گدھا گزرا کہاں سے, جہاں عبداللہ بن ابی کی مجلس لگی ہوئی تھی. تو بعض روایت میں ایسا ہے کہ بھائی جانور ہے, جانور میں سے کچھ نہ کچھ تو بدبو جیسا نکلے گا ہی, اور وہ عرب کی مٹی والی زمین میں رہنے والا جانور, تو گدھا گزرا تو اس میں سے کچھ بدبو آئی, تو اس پر عبداللہ بن ابی نے نفرت کا اظہار کیا. اور بعض روایت سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ جب وہ گدھا گزرا وہاں سے تو عبداللہ بن ابی کی مجلس کے پاس جا کر کے ہی اس نے صحیح جگہ کے اوپر پیشاب پاخانہ کر ڈالا, وہ اسی کے لائق تھا عبداللہ بن ابی, وہیں جا کر کے اس نے جو ہے نل کھول دیا اور جو ہے پاخانہ کیا اس نے, تو اس کے اوپر عبداللہ ابن ابی کو بہت غصہ آیا, یہ کیا حضور کے جانور نے پیشاب کر ڈالا, یہاں کر کے اس نے پیشاب کیا تھا, تو اس نے نفرت کا اظہار کیا. تو اس پر وہاں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, انہوں نے جواب میں عبداللہ بن ابی سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی بو تیرے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے. اس کے اوپر اس کو ناگواری گزری اور اس کے ماننے والے منافقین یہود کے درمیان میں ناگواری گزری اور معاملہ گرم گرم ہو گیا. اور جیسا یہاں مفسر نے نقل کیا ہے, ہاتا پائی جوتا پائی, یہ بھی ہو گئی, ہاتھ بھی اٹھے جوتے بھی چلے, اس طریقے سے سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے اوپر آیت کریمہ نازل ہوئی. بعض روایت میں ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی, ام زید عمران انصاری, وہ ام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شادی ہوئی تھی حضرت عمران نام کے ایک انصاری صحابی سے. وہ عورت اپنے گھر والوں سے ملنے جانا چاہتی تھی, ماں کے گھر جا کے آؤ, اور شوہر رو کے کہنا نہیں جانو یہی رہنے کا, جانے ہی نہیں رہے وہ تو. اور مرد نے اپنی بیوی کو لے جا کر کے ایسی جگہ رکھ دیا کہ وہاں گھر والے آ ہی نہیں سکے, ایسی جگہ رکھ دیا. اب عورت کے خاندان والے آئے اور عورت کو لے جانے کے لیے دباؤ ڈالا تو مرد نے اپنے گھر والوں کو بلایا. اب دو فریق جمع ہو گئے, بس جھگڑے شروع ہو گئے. کہتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, وَإِن طائفتان, ایمان والوں کی دو جماعت اگر ان کے درمیان میں کچھ جھگڑا اور گرما گرمی ہو جاوے تو جھگڑے کے اندر پیٹرول ڈیزل نہیں ڈالنے گا, لیکن اٹھاتے سو اس طریقے سے پیٹرول ڈیزل نہیں ڈالنے گا اور جو ہے کسی کی مدد نہیں کرنے کی, بلکہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو تم ان کے درمیان کے اندر صلح کرا دو اور صلح کا کام کرو, یہ بہت بڑی نیکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع کے اوپر مسجد نبوی کی نماز چھوڑ کر کے دوسرے قبیلے میں تشریف لے گئے صلح کرانے کے لیے اور اپنی جگہ پر نماز پڑھانے کے لیے کسی کو مامور کر دیا. اس قدر اہمیت ہے صلح کی, اس صلح والے عمل کو بہت ساری عبادتوں سے افضل ترین عمل کیا کہا گیا ہے, اصلاح ذات البین, صلح کرانا. آج کل ایک مزاج بنتا جا رہا ہے کہ بھائی اپنے بیٹھے رہو نا اپنے گھر میں, خاموخا صلح کرانے جانے کا اور بدنام ہونے کا, یہ مزاج صحیح نہیں ہے. چنانچہ صلح کی بڑی فضیلت آئی ہے, لیکن یہاں چند ضابطے بھی ہیں صلح کے سلسلے کے اندر, اس کی طرف بھی دھیان رہنا چاہیے. نمبر ایک, اگر مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان کے اندر جھگڑا ہو جائے تو سب مسلمان سمجھاویں, سمجھانے کی ان کو کوشش کریں, خاص کر کے جس سے زیادتی ہوئی ہے اس کو سمجھاویں, اور اگر وہ زیادتی کے باوجود مانتا نہ ہو تو سب مسلمان مل کر کے اس کا مقابلہ کر کے اس کو دباویں. لیکن یہ کام جو ہے اسلامی حکومت کے ماتحت کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ امیر امیر ہے تو امیر تو طاقت کے ذریعے سے بھی یہ کام کر سکتا ہے کہ ظالم کو طاقت کے ذریعے سے دبا دے گے, ظالم کو طاقت کے ذریعے سے ٹھنڈا کر دے گے, لا کر کے جیل میں بند کر کے تھوڑے سپاٹے پھرواوے تاکہ وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تم ان کے درمیان آپس کے اندر صلح کرواؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, اگر زیادتی کی یعنی نصیحت نہیں مانی, صلح کی بات نہیں مانی اور ایک زیادتی کرنے والا لگا دوسرے کے اوپر, فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ, تو زیادتی کرنے والے سے تم قتال کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف ماننے کی طرف آ جاوے. اور یہ امیر المومنین امام المسلمین اسلامی حکومت کے ماتحت کرنا چاہیے. ہاں جہاں آپ لوگ سمجھا سکتے وہاں سمجھاؤ, سمجھانے کی قدرت نہ ہو یا کہ حق اور باطل کے التباس کا اندیشہ ہو تو ایسے موقع کے اوپر گھر میں بیٹھ جانا زیادہ بہتر ہوگا. فَإِنْ فَاعَتْ فَاصِلِهُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلَ پس اگر وہ لوٹ جاوے کہ ہاں میں اللہ رسول کے حکم کے مطابق عمل کروں گا تو انصاف کے ذریعے صلح کرا دینی چاہیے. وَاقْسِطُوا پورا انصاف کرو. اِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. انصاف سے جو ہے کام لینا چاہیے. اور آگے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوة. اے ایمان والے تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو. اخوت سے اخوت ایمانیہ مراد ہے. تمہارے درمیان دینی ایمانی اخوت ہے. فاصلحوا بین اخویکم زیادہ بھائیوں کے درمیان کچھ ناراضگی ہو جائے تو تم صلح کرا دو. واتقوا اللہ لیکن صلح کرانے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ کسی کی بے جا طرف داری نہ ہو, کسی ایک کو فائدہ پہنچانا اور دوسرے کو نقصان پہنچانا نہ ہو. جس سے تمہاری زیادہ بنتی اور تعلق ہے اس کی حمایت کرو اور دوسرے کو نقصان پہنچاؤ, ایسا نہ ہو. لعلکم ترحمون تاکہ تم لوگوں کے اوپر رحم کیا جائے. صلح رحم کا ذریعہ ہے, اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, بشرطے کہ وہ انصاف کے ساتھ ہوئے.